اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو اسلام سے کنیکٹ کرتی ہو یا اسلام کی عظمت اور حقانیت پر دلیل بنتی ہو یا اس چیز کے ذریعے معاشرے میں اسلامی اقدار کو فروغ ملتا ہو تو وہ ایسی ہر ایک چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اس چیز کے جب خلاف ہوتے ہیں تو مختلف طریقے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل کے ساتھ ان بیسک اسلامی اقدار پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرنا اور ڈاؤٹس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک عجیب سا جو ہے وہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آج کا پہلا سوال اسی پس منظر میں ہے. مصب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ہمارے ہاں، میں پاکستان کی بات کروں گا بالخصوص، کہ جب ہمارے ہاں عربی کو نصاب میں شامل کرنے کی بات کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ انگلش تو صحیح پڑھتے نہیں، جو کہ ہمارے نصاب میں پہلے سے داخل ہے، اور اب عربی کا بوجھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ ڈالا جا رہا ہے، تو عربی پڑھ کے کون سا ہمیں نوبل انعام مل جائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات تمہید کے طور پہ کہی ہے وہ بڑی درست ہے اور واقعیت اور حقیقت کے مطابق ہے کہ ایک طبقہ ہے جو لبرلز کہلاتا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری لبرلز کہلاتا ہے، سیکولرز کہلاتا ہے، کہ اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ایک قسم کی ان کو چڑ ہو جاتی ہے.
جی.
اور یہ جب بغض و کینہ کسی آدمی کے دل میں ہو تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے دوسرے کی ہر شے ہی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی عام دنیاوی چیزوں کے اندر بھی بڑی مثالیں ہیں کہ دشمن کی خوبی بھی عیب نظر آتی ہے اور دوست کا عیب بھی ہنر نظر آتا ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ نے جو نصاب کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے ملک میں نصاب کے اندر، کری کلم میں، سلیبس کے اندر عربی زبان کی تعلیم کو شامل کیا گیا، اس کے اوپر بہت سارے لبرلز لوگوں نے اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات میں سے یہ جملے بھی ہیں کہ بھئی انگلش کب سے نصاب میں شامل ہے، وہ تو صحیح طریقے سے ہمارے لوگوں کو آتی نہیں ہے، عربی پتہ نہیں کس خوشی کے اندر ان کے اوپر ڈال دی ہے، اور عربی پڑھ کے ملنا کیا ہے، کون سا نوبل پرائز مل جانا ہے اس سے. تو بات یہ ہے کہ عربی زبان جو ہمارے ملک کے سکولوں کے نصاب میں شامل کی گئی ہے، اس کا مقصد بنیادی ہے کیا؟
ٹھیک ہے.
اس کا بنیادی مقصد صرف عربی زبان نہیں ہے،
ٹھیک،
بلکہ اصل قرآن اور حدیث کی سمجھ اور اس کی تعلیم ہے.
بہت خوب، ٹھیک ہے.
نصاب کے اندر عربی زبان اسی لیے شامل کی گئی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، باللسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں. تو جب عربی آتی ہوگی تو قرآن مجید کا سمجھنا اور اس کا فہم جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصود تو قرآن مجید ہے. اب جن لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، ان لوگوں کو اصل اعتراض عربی زبان پہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ان کو اصل اعتراض اس کے اوپر ہے کہ ہمارے سکولوں کے اندر بھی قرآن مجید کو اتنا زیادہ ڈال دیا.
اللہ اللہ، ٹھیک ہے.
اس کی جگہ اگر غیر مسلموں کے بتوں کی کہانیاں ڈال دی جاتی،
ٹھیک ہے،
اگر اس کی جگہ دیوی دیوتاؤں کے قصے کہانیاں ڈال دیے جاتے جو ہمارے بہت سارے نصابوں میں ہیں،
ٹھیک ہے،
ہمارے لڑکوں کے بچوں کے بچیوں کے نصابوں کے اندر باقاعدہ دیوی دیوتاؤں کے یونانی دیوتاؤں کے دیویوں کے کہانیاں موجود ہیں, اس پر کبھی ان ان پڑھوں کا اعتراض نہیں ہوا. اعتراض کب شروع ہوا کہ جب قرآن مجید کی باری آئی کہ اب ہمارے نصاب کے اندر قرآن مجید بھی شامل کیا جائے گا, تو اب آ گیا کہ جناب انگلش تو پہلے آتی نہیں ہے, اوپر سے عربی کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈال دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے, یہاں پر یہاں کی اکثریت مسلمان ہے, مسلمان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, قرآن اس کا دین و ایمان ہے, قرآن پہ ایمان رکھنا فرض ہے, قرآن کا سمجھنا اس کی دینی اسلامی اور ایمانی ذمہ داری ہے, اور اس کے سمجھنے کے اندر عربی زبان بہت زیادہ معاون ہے. قرآن مجید کی سمجھ ہوگی, عقیدہ درست بھی ہوگا, مضبوط بھی ہوگا. قرآن مجید کی سمجھ ہوگی تو ہماری اخلاقیات بھی درست ہوں گی, ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی ہوگی. قرآن مجید کی تعلیم ہوگی تو ہمیں معاشرے کے اندر صحیح مسلمان کی طرح جینا بھی آئے گا, ہمیں دوسروں کے حقوق کا پتہ بھی چلے گا, ہماری معاشرت اسلامی معاشرت بنے گی. تو یہ سارے مقاصد ہیں. اب بتائیے کہ عربی زبان ڈالنے سے اگر یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو کیا یہ مقاصد ایسے ہیں کہ جن کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیا جائے, اور انگلش کے ذریعے جو الٹی سیدھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھائی جاتی رہیں, وہ چلتی رہیں, اس کے اندر ناول, ڈرامے, کہانیاں, فسکیات, عشقیات, یہ والی چیزیں ڈالتے رہے, وہ چلتے رہے, اس کے اوپر کوئی کلام نہیں. تو لہذا عربی زبان اگر نصاب میں شامل کی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کی سمجھ ہے, تو جو اس کے فضائل اور فوائد ہیں وہ مسلمان کے لیے بڑے بدیہی ہیں. حدیث مبارک کے اندر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور قرآن مجید کا سکھانا, اس کی تعلیم, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی منصب رسالت کا حصہ تھی, جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتی. اللہ تعالی نے یہ رسول مبعوث فرمایا ہے, بھیجا ہے, یتلو علیہم آیاتی, جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. پھر آگے فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو لہذا قرآن مجید کی سمجھ, اس کا سمجھنا, اس کا سمجھانا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا, ہمارے سلف صالحین کا, ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے. اب اگر وہ چیز شامل ہوئی ہے تو یہ ایک قابل تعریف اقدام ہے, یہ قابل تعریف عمل ہے کہ قرآن کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی گئی. اب رہی یہ بات کہ جناب انگلش تو آتی نہیں, عربی بھی ڈال دی ہے, تو بھائی ٹھیک ہے, آپ انگلش کم کر دو. انگلش کا کون سا آپ نے قبر میں حساب دینا ہے, انگلش کا کون سا آپ نے قیامت میں جواب دینا ہے؟ کیا دنیا کے ہر ملک میں انگلش ہی پڑھائی جاتی ہے؟
ایسا نہیں.
کیا دنیا کے ہر ملک میں انگلش ہی پڑھائی جا رہی ہے؟ کیا چائنا نے یہاں تک جو ترقی کی ہے وہ انگلش پڑھ کے کی ہے؟ کیا جاپان میں جو دنیا کی ایجادات اور ٹیکنالوجی کے اندر اتنا اس کا بلند مقام ہے, تو کیا اس نے انگلش کے ذریعے حاصل کیا ہے؟ کیا جرمنی دنیا کے اندر انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کے اندر اس قدر اونچا نام رکھتا ہے تو کیا وہ انگلش کے ذریعے رکھتا ہے؟ اور دنیا کے کتنے ممالک لے لیں آپ کو ہزاروں ایجادات, کوئی اٹلی کی ملے گی, کوئی جرمنی کی ملے گی, کوئی فرانس کی ملے گی, کوئی اسپین کی ملے گی, کوئی چائنا کی ملے گی, کوئی جاپان کی ملے گی, کوریا کی ملے گی, تائیوان کی ملے گی, ان کی زبانیں انگلش ہے کیا؟ اور کیا انہوں نے انگلش کے ذریعے ترقی کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انگلش کو اتنا مائی باپ سمجھا ہوا ہے اور جس کو اپنا دین و ایمان بنا کے بیٹھے ہو, ساری دنیا اس کے ذریعے ترقی نہیں کر رہی, وہ اپنی زبان میں ہی تعلیم دے کے ترقی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, دوسری زبان کسی ضرورت کی وجہ سے وہ سیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ سیکھتے ہیں, وہ سیکھنی چاہیے, جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق سیکھی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش نہ سیکھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگلش کے اتنے قصیدے پڑھنا اور اس کی غلامی کے اندر اس قدر اندھے ہو جانا, اور عربی زبان کی باری آئے جو خدا کے قرآن کی زبان ہے, جو خدا کے قرآن کی زبان ہے, جو ہمارے نبی کی زبان ہے, جو ہمارے دین کی سب سے اولین زبان ہے, جس کے اندر ہمارے قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہے, اس زبان کے سیکھنے کی جب بات آئے تو آپ کو کبھی انگلش یاد آ جاتی ہے, کبھی نوبل پرائز یاد آ جاتا ہے, کبھی آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہے. تو یا تو آپ کو دنیا کی معلومات ہی نہیں ہے, आपको ये पता ही नहीं है कि ये चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान और इटली और ये ब्राजील और दूसरे मुल्कों की तरक्कियां जो है वो इंग्लिश की बरकतों से नहीं है, वो उनकी अपनी जबान की बरकतों से है। तो आप खामखाई जनाब इंग्लिश की जनाब वो आप उठा उठा के उसको ऊपर किए जा रहे, अरबी को आप कह रहे हैं दबाने की कोशिश करें। अच्छा, अब रही ये बात कि जनाब इससे कौन सा नोबेल प्राइज मिलना है, ठीक है जी, आप नोबेल प्राइज कब्र में ले जाइएगा,
अल्लाह
फरिश्तों को नोबेल प्राइज ही दिखाइएगा कि जनाब देखें मुझे तो दुनिया के अंदर इंग्लिश सीख के नोबेल प्राइज मिला है। अरे भाई इन चीजों के पीछे तुम मरते हो, इन चीजों के पीछे एक सच्चे मुसलमान को इतनी जो है ना वो जान की कुर्बानी देने की हाजत नहीं है। ये दुनिया में प्राइज इस तरह के प्राइज तो उनको भी अमन का प्राइज उसको दिया जाता है जो दुनिया में कातिल होता है
जी, और ऐसी बहुत सी मिसालें
ठीक है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं अर्ज करता, लेकिन हर बंदा समझता है कि भाई यहाँ पर तो अमन के प्राइज उनको दिए जाते हैं जो परले दर्जे के कातिल होते हैं। तो उस प्राइज की खातिर आपके आपकी जनाब वो राल टपकना शुरू हो जाती है और आप जनाब बेकरार हो जाते हो। आपकी आप नोबेल प्राइज बड़ी चीज है या क्यामत के दिन खुदा का ये फरमाना बड़ी चीज है कि ए हाफिज कुरान ए कारी कुरान, कुरान पढ़ता जा जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, वो जन्नत के दर्जों का चढ़ना वो बड़ा है या ये जो चंद करोड़ रुपए का नोबेल प्राइज होता है ये बड़ा है,
अल्लाह
ये नोबेल प्राइज बड़ा है या क्यामत के दिन वो जो अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज पहनाएगा नूर का जिसकी चमक सूरज से ज्यादा रोशनी वाली होगी वो वाला इनाम ज्यादा बड़ा है। तो लिहाजा हमारे नजदीक तो वो वाला इनाम ज्यादा बड़ा है। अभी मैं आज या कल की बात है, मैं अखबार पढ़ रहा था, पाकिस्तान का एक बड़ा ही मारूफ आदमी है, डॉक्टर साहब है, वो बिला सूद कर्जे देते हैं,
ठीक
है, बिला सूद कर्जे देते हैं और इस फील्ड के अंदर उन्होंने इस कदर काम किया कि अब दुनिया ने उनको पहचान लिया, अब वो दुनिया में उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो इंकलाब ये बंदा लेके आया है ऐसा दुनिया के अंदर कहीं नहीं आया।
सुभानअल्लाह।
वो जो डॉक्टर साहब है उनको कोई प्राइज देना था इसी तरह का ना, गरीबों की खिदमत का प्राइज देना था, तो उनसे किसी ने कहा कि जनाब आपको ये वाला प्राइज तो मिल गया, कुछ ही अरसे में आपका नाम नोबेल प्राइज में भी आ जाएगा, आपको वो भी मिल जाएगा। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा मुझे नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, खुदा की रिजा चाहिए।
अल्लाह अल्लाह सुभान
अल्लाह। अगर खुदा की रिजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया।
सुभान अल्लाह।
ये मैं अपनी आंखों का पड़ा हुआ उस डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर का बयान मैं आपको सुना रहा हूँ।
सुभान अल्लाह।
तो जिन लोगों की नजर खुदा की रिजा पे है
सुभान अल्लाह,
उनकी नजर में ये दो टके के इनामात जो है वो कोई हैसियत नहीं रखते। आप खिदमात सर अंजाम दें, अल्लाह की रिजा के लिए आप काम करते, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है अगर अच्छे काम पे मिलता तो अच्छी बात है,
ठीक है
अच्छे काम पे मिलता तो अच्छी बात है, उसकी हम उसको डिनाई नहीं कर रहे,
ठीक
है। लेकिन बात ये है कि उसके ऊपर ऐसा ईमान रख के बैठ जाए कि खुदा की रिजा तो तुम्हें कभी याद ना आए कि जनाब अरबी पढ़ेंगे तो खुदा राजी होगा, अरबी पढ़ के कुरान सीखेंगे तो खुदा राजी होगा, हाँ तुम्हें दूसरा और बहुत कुछ पढ़ के नोबेल प्राइज याद रहता है। तो लिहाजा जो हमारा जो बहसियत मुसलमान, सिर्फ मेरा नहीं, जो हर मुसलमान का दीनो ईमान है, हर मुसलमान का दीनो ईमान वो क्या है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत।
सुभानअल्लाह।
बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जाने और उनके माल खरीद लिए इस बदले में कि उनके लिए जन्नत है। जन्नत के बदले में मोमिनों ने, मुसलमानों ने अपनी जाने भी बेच दी, अपना माल भी बेच दिया, नोबेल प्राइज क्या चीज़ है।
अल्लाह
ताला कुरान पाक में फरमाता है वमिन नासी मैं यशरी नफ्सा हुब्दिगा मरदातिल्लाह, कि लोगों में से कुछ वो हैं जिसने अपनी जान अल्लाह की खुशनुदी तलाश करने के अंदर बेच दी।
सुभान
अल्लाह की खुशनुदी तलाश करने में अपनी जान बेच दी। तो मोमिन के लिए ये खुदा की खुशनुदी, खुदा की रिजा सबसे बड़ी चीज है। ये चंद करोड़ रुपए के या चंद हजार रुपए के ये सिक्के और ये जनाब ये नोट, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा ये वाले ताने देना कि जनाब अरबी जबान सीखे तुम कौन सा नोबेल प्राइज जीत लोगे, तो भाई तुम जाके जीत लो, तुम जाके जीत लो, हमारी खैर है, हमें अल्लाह ताला की रिजा मिलेगी, हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज है।
सुभान अल्लाह। यानी अरबी सीखेंगे तो हम कुरान को समझने के काबिल हो जाएंगे। मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے قدیم سے قرآن کو پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی، لکھتے ہیں، اقبال جیسا بڑا شاعر بھی کہتا ہے کہ تم خوار ہوئے زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر، تو آخر قرآن میں ایسی کیا چیز ہے کہ اگر بندہ مومن قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ کو بہت عظیم انسان بن جائے گا؟ آخر قرآن میں ایسا کیا ہے جو قوموں کی تقدیر کو تبدیل کر دے گا؟
دیکھیں، اس پر کلام تو کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، یہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی ہدایت ہے،
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یا فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے،
ٹھیک۔
قرآن پاک کتاب ہدایت ہے،
ٹھیک۔
اچھا، اب یہ ہے کہ اس سے ایک انسان عظیم کیسے بن جائے گا؟ تو اس کی بنیاد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات تو ایک جملہ بھی بہت ہزاروں چیزوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ بولتے ہیں کہ جناب آپ محنت کرو، تو یہ ایک جملہ بھی ہزاروں پہلو اپنے اندر رکھتا ہے نا، محنت کرنے کا۔ لیکن قرآن مجید کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کے بنیادی ترین معاملات ہیں،
ٹھیک ہے،
کہ جن کے بغیر انسان انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں،
ٹھیک،
جن کے بغیر انسان
انسان, انسان, انسان کہلانے, کہلانے, کہلانے کے بھی
قابل نہیں ہے، قرآن ان چیزوں کے اندر انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے۔
سبحان اللہ،
اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بہت طاقتور ہے، لیکن اس طاقت کی وجہ سے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اس طاقت کے ذریعے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن وہ اس پیسے کے ذریعے فسق و فجور کو عام کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اختیارات ہیں، لیکن ان اختیارات کا استعمال وہ ظالمانہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ لوگوں کا حق چھینتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہاں طاقت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، اسباب اور ذرائع، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال اس کو انسان کہلانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔
جی، ایسے ہی
ایک آدمی قاتل ہے اور وحشیانہ طریقے سے قتل کرے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یار درندہ ہے؟
جی، ایسے ہی
یہ انسانی حیوان ہے، جو حیوانیت کے کام کرتا ہے وہ انسانی، وہ حیوان ہوتا ہے۔ قرآن اسی حیوانیت اور اسی درندگی اور بہیمیت کو ختم کر کے انسان بناتا ہے۔
سبحان اللہ،
کیونکہ انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے، انسان وہ ہے جس میں انسانیت، جس میں درندگی ہے وہ انسان نہیں ہے،
ٹھیک،
جس میں حیوانیت ہے وہ انسان نہیں ہے، جس کے اندر پرلے درجے کا ظلم و ستم بھرا ہوا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ہر ایک کو اس کا حق دینے والا، ظلم سے بچنے والا، مخلوق کے لیے خیر کا سبب ہے، بھلائی کا سبب ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب ہے۔ تو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ انسان کی یہی اخلاقی تربیت کرتی ہے۔
سبحان اللہ،
وہ اس کی ذاتی زندگی سے لے کر اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی ذاتی زندگی سے اس کے چند افراد تک، چند افراد سے اس کے دائرہ، اس کے محلے، اس کے شہر، اس کے ملک اور اس کی دنیا تک، جو انسانی زندگی کے دوائر ہیں، جو انسانی زندگی کے سرکلز ہیں، ان تمام سرکلز کے اندر قرآن مجید انسان کو انسان بناتا ہے۔
سبحان اللہ،
جسے کہتے ہیں نا، ایک انسان کا ذاتی وجود ہے کہ بذات خود اس کو کیسا ہونا چاہیے،
ٹھیک
ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ اس کے اپنے وجود کے اندر ہے،
ٹھیک ہے،
وہ ابھی دوسروں کے ساتھ کچھ کر نہیں رہا، لیکن ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ یار اس بندے میں پرلے درجے کی کنجوسی ہے، بخل ہے، کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اس کے اندر دوسروں کی تباہی چاہنے کی خواہش ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یار بہت گھٹیا آدمی ہے، ٹھیک۔ قرآن مجید انہی چیزوں کو ختم کرنے کے طریقے بتاتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آدمی اپنی فیملی لائف کے اندر زندگی گزارتا ہے، فیملی لائف کے اندر اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بہن بھائی، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک بھی کر سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فار ایچ اینڈ ایوری ون والدین کے لیے جدا کام دیتا ہے، رشتہ داروں کے لیے جدا بتاتا ہے، بیوی کے لیے جدا بتاتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے جدا بتاتا ہے.
سبحان اللہ.
والدین کے لیے فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں کے لیے فرماتا ہے وآتی ذی القربا حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو.
سبحان اللہ.
بہن بھائی اسی ذی القربا کے اندر آتے ہیں.
سبحان اللہ.
بیوی کے لیے فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کے اندر معاشرت کرو. اگر ان کو رکھنا ہے فانساکم بمعروف، اچھے طریقے سے روک کے رکھو. ولا تداروہن لتضیقوا علیہن، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ کہ تم ان کے اوپر سختی کر دو. ان کا ساد و سامان اچھے انداز کے اندر دو. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جو تمہاری گنجائش ہے اس کے مطابق ان کو وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں. تو اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دیا. تو انسان کا جو بالکل اس کا تنہا ذاتی وجود ہے، قرآن نے للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا اور سالڈ اور بہترین راستہ تھا، قرآن مجید نے اس کی طرح رہنمائی فرمائی. دوسری طرف جب اس کی فیملی لائف ہے، اس کی جو گھریلو زندگی ہے، اس کے اعتبار سے بتا دی. اب گھر سے باہر نکلے تو پہلے نمبر پہ پڑوسی. فرمایا والجار ذی القربا والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی، پڑوسی قریب کا ہو یا دور کا ہو، یا راستے میں کہیں ویسے دو منٹ کے لیے ساتھ بیٹھ گیا، فرمایا وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو.
سبحان اللہ.
تو یہ ہے قرآن مجید نے جو تعلیم دیا پڑوسی کے حوالے سے. اچھا پھر اس کے بعد آپ تمام انسانوں کے اعتبار سے لے لیں، تو قرآن فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
سبحان اللہ،
اور لوگوں سے بات اچھی کیا کرو. ولا تصعر خدك للناس،
سبحان اللہ،
لوگوں سے ٹیڑے منہ بات نہ کرو.
ٹھیک ہے، بہت خوب.
ٹیڑے منہ بات نہ کرو، اکڑ کے نہ پھرو زمین کے اوپر، دوسروں کے سامنے فخر غرور کے ساتھ پیش نہ ہو، تکلیف نہ دو کسی کو. جب یہ قرآن مجید کی تعلیم ذاتی زندگی سے گھریلو اور گھریلو زندگی سے جو ہے وہ باہر کی زندگی اور باہر کی زندگی سے پوری دنیا کی زندگی کے اندر آتی ہیں، تو قرآن مجید ہر ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید انسان کو بہترین انسان بناتا ہے، تو وہ بہترین انسان اپنی تعلیم کے ذریعے بناتا ہے.
سبحان اللہ. مفتی صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کو سمرائز کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک انسان کو جو ہدایت چاہیے، جو اس کے لیے ضروری ہے، وہ اجمالاً یا تفصیلاً اس کو ضرور بیان کر دیا ہے. اور جو آدمی اور جو قومیں قرآن کے درس کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کریم کے قرب کی منزلوں کو پا لیتے ہیں اور ان کی آخرت تو سنورتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کو بہت اعلیٰ اور اونچا جو ہے وہ مقام دیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ سب سننے کے بعد آپ کے دل میں قرآن کریم کی محبت پیدا ہوئی ہوگی اور آپ بھی قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہوں گے. تو میں عرض کروں گا کہ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیجئے، انتہائی خوبصورت اور بہت آسان پیرائے میں لکھی گئی تفسیر، جس کو ایک عام فہم اردو دان جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو تفسیر صراط الجنان آپ ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ انٹرنیٹ پر www.daawatislami.net پر موجود ہے، اور وداؤٹ اینی کاسٹ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. مطلب سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں عربی زبان کے ساتھ. میں دوبارہ عربی زبان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ عربی کی اہمیت آپ نے اجمالاً بیان کی، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی سی اور بھی اس پر آپ روشنی ڈالیے. پھر یہ کہ عربی جو ہے وہ ہم کیوں سیکھیں، اور عربی سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، عربی کیسے سیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ سیکھنا اس طرح ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھ کے قرآن پڑھیں گے، اور جب قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں جو ہے ایک انقلاب برپا ہو جائے گا.
دیکھیں عربی سیکھنے کی اہمیت ایک اور چیز ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا ضروری ہونا دوسری چیز ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے،
ٹھیک،
یہ آپ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک جملے کا مطلب لوگ کچھ سمجھ لیتے ہیں اور پتہ چلتے کہ یار اچھا جی عربی سیکھنا واجب تھا تو ہم نے تو سیکھی نہیں، ایسا نہیں.
ٹھیک ہے،
عربی زبان کا سیکھنا امت کی ایک تعداد کے لیے تو لازم ہے،
ٹھیک ہے،
تاکہ علوم دینیہ علوم قرآن جو ہیں وہ زندہ رہیں، ان کو بقا رہے. لیکن ہر ہر امتی ہر ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بات. لیکن یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے یا نہیں، ایک پسندیدہ عمل ہے تو یہ یقیناً پسندیدہ عمل ہے. کیوں پسندیدہ عمل ہے؟ اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مسلمان کے لیے تو عربی سیکھنا یوں بھی پسندیدہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہونے کی وجہ سے ہمیں عربی سے پیار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت، تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنا، یہ مسلمان کا ایمان ہے. اسی لیے مدینے سے محبت کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے محبت کرتے ہیں، مدینوں کے ذرات سے محبت کرتے ہیں، مدینے کی جناب درختوں سے، پتھروں سے محبت کرتے ہیں. تو عربی زبان تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زبان ہے جو ساری زندگی آپ نے جس میں کلام فرمایا، جس کے اندر آپ کی احادیث تجمع، جس کے اندر خدا کا قرآن اترا. تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی زبان کی وجہ سے بھی عربی سے پیار ہے، ہمیں قرآن کی زبان ہونے کی وجہ سے بھی عربی سے پیار ہے. اور جب ایک چیز سے پیار ہوتا ہے تو آدمی اس کو اختیار کرنے کی، اسے لینے کی کوشش کرتا ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی عربی سیکھنی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اس کی جو ہدایت ہے وہ صرف عربی الفاظ بغیر سمجھ کے پڑھنے سے نہیں ملتی،
ٹھیک ہے،
کیونکہ ہدایت کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے، آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں. لیکن اگر آپ ایک زبان پڑھ رہے اور آپ کو اس کے کسی لفظ کا مطلب ہی نہیں آتا،
ٹھیک ہے،
تو آپ کو اسے رہنمائی تو نہ ملی. تو یہ جو قرآن پاک کا وصف ہدایت ہے، اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان آتی ہو. ہاں، فی زمانہ اس میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اردو تراجم موجود ہے، تفاسیر موجود ہے، لہذا یہ مقصد آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو کسی کلام کی اوریجنل لینگویج ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ بہرحال ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا کی کسی زبان کا ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، لیکن جب اس زبان کا فہم حاصل کر کے پڑھتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قرآن مجید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں نماز خشوع خضوع سے پڑھنے کا کہا گیا، ٹھیک، نماز تو اردو میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ تو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، نماز تو اردو میں نہیں پڑھیں، وہ عربی میں پڑھیں گے. نماز خشوع خضوع سے پڑھنے کا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ آیات مبارکہ خشوع خضوع کے بارے میں. خشوع خضوع کیسے ملتا ہے؟ نماز میں توجہ، نماز میں انہماک کیسے ملتا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوں.
بہت خوب.
کیونکہ جب آپ کی توجہ اس کے مطلب کی طرف ہوگی، اس کے معنی کی طرف ہوگی، تو پھر آپ کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوگی. اسی کو خشوع خضوع کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے تو توجہ بھی نماز میں ہی ہو، بازار میں نہ ہو، کاروبار میں نہ ہو. تو اب نماز میں جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے وہ عربی زبان میں پڑھنا ہے، اور عربی زبان کے اندر ہم پڑھیں گے، سمجھ ہمیں تب آئے گی کہ جب ہمیں وہ عربی الفاظ سمجھ آ رہے ہوں گے. لہذا ایٹ لیسٹ اتنی عربی یا عربی کا اتنا ترجمہ ذہن نشین ہو کہ جس کے ذریعے ہماری نماز کے اندر جو توجہ اور خشوع خضوع ہمیں چاہیے وہ ہمیں حاصل ہو سکے. تو یہ ایک اس کی افادیت کا ایک سبب یہ بھی ہے. اچھا، دوسرا یہ تو چلے صرف اتنا سا حصہ ہوگا جتنا ہم قرآن مجید پڑھیں، جتنا ہم نماز پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید اگر آپ پورا پڑھیں اور پورا ہی سمجھ آ رہا ہو آپ کو،
سبحان اللہ،
تو بتائیے جو اس کی اہمیت اور جو اس کی عظمت اور جو اس کے فوائد ہیں وہ کس قدر ہیں.
جی،
جو قرآن مجید سمجھ کے پڑھتا ہے نا، کبھی آپ اس سے پوچھیں کہ اس کو قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے،
سبحان اللہ،
اور جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اس سے پوچھیں اس کو کتنا مزہ آتا ہے. اگر اس کی قوت ایمانی بہت مضبوط ہے، قرآن سے محبت بہت ہے اس کی، اب تو اس کو مزہ آئے گا. ورنہ جس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کو لطف ہی کچھ اور آتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے اوپر کروڑا کروڑ احسان ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے عربی آتی ہے، میں عربی سنوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، میں پڑھوں تو مجھے سمجھ آتی. ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ قراءت کرتا ہے تو ہمیں وہ پورے الفاظ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس سے جو ہمارے اندر ایک مزے کی کیفیت اور ایک لطف قرآن مجید سے اور ایک احساس ہمیں ملتا ہے وہ شاید عام آدمی کو نہیں ملتا کہ جس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا جو ہے یہ تو بہرحال عربی پر موقوف ہے کہ آپ عربی الفاظ پڑھتے جا رہے اور آپ کو پورا پورا سمجھ آتا جا رہا. اچھا پھر سمجھ کے پڑھنا بغیر سمجھے پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں.
ٹھیک
ہے نا, یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. ہمیں فرمایا گیا کہ الف لام میم پہ 30 نیکی ہیں.
ٹھیک ہے,
الف پہ 10, لام پہ 10 اور میم پہ 10, اور الف لام میم کا معنی ہمیں پتا نہیں, پھر بھی 10 نیکی, پھر بھی 30 نیکی ہیں. تو قرآن مجید کے ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں اگرچہ نام ہی سمجھ آئے. لہذا بغیر سمجھے پڑھنا بھی فضیلت ہے, وہ بھی پڑھنا چاہیے. لیکن سمجھ کے پڑھنے کی فضیلت پہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا بغیر سمجھے پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈھائی پارے ایک آدمی پڑھ رہا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی اسے. دوسری طرف ایک آدمی صرف ایک آیت پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ آ رہی ہے. اس کا ایک آیت پڑھنا اس کے پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو یہ ایک جو اہمیت اور جو ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ عربی زبان کے ذریعے ہوتا ہے. اب رہا یہ کہ کیسے سیکھی جائے, تو دیکھیں عربی زبان ایک ہے عربی زبان بحیثیت زبان سیکھنا, اور ایک ہے قرآن مجید کی عربی کا ترجمہ سمجھ لینا. کیونکہ ہمیں زیادہ تر ضرورت قرآن مجید کے حوالے سے, اس کے بعد کچھ احادیث کے حوالے سے ضرورت ہوتی اور نماز کے حوالے سے ضرورت ہوتی. تو ہر بندہ پوری پوری عربی زبان ہی سیکھے یہ مشکل ہوتا ہے. لہذا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جس میں لفظ بلفظ ترجمہ ہے اسے تھوڑا سا پڑھنے کا التزام کیا جائے, اس کی عادت بنائی جائے. آہستہ 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 چیزیں سمجھ آتی رہتی ہیں اور پھر پورا ہی قرآن مجید سمجھ آ جاتا ہے. کچھ صرف نحو یعنی گرامر جو ہے عربی زبان کی گرامر وہ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں مکتبۃ المدینہ سے بھی مل جائیں گی, لیکن بہرحال اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. عربی زبان کسی سے باقاعدہ سیکھنے سے ہی آتی ہے, اس کے لیے کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. لیکن جس کے لیے یہ مشکل ہے میسر نہیں ہے, تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا معرفت القرآن ترجمہ.
ٹھیک
ہے, سراط الجنان تفسیر. سراط الجنان تفسیر میں تو آیت ہے, نیچے ترجمہ کنز الایمان اعلی حضرت کا ہے, اور اس کے نیچے اس سے آسان ترجمہ کنز العرفان ہے. لیکن معرفت القرآن 6 جلدوں کے اندر چھپا ہوا, ایک جلد میں 5 پارے ہیں. یہ 5 پاروں میں ترجمہ یوں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے, اس کے بعد الحمدو کا ترجمہ جدا ہے, بلکہ الحمد میں الف لام کا ترجمہ جدا ہے. ال تمام, حمد تعریفیں, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین مالک سارے جہانوں کا. تو لفظ بلفظ ترجمہ یوں لکھا ہو, پھر اس کے نیچے باب محاورہ پورا ترجمہ لکھا ہو. تو اگر یہ معرفت القرآن پڑھیں روزانہ, تین چار آیتیں پڑھتے رہیں, دو تین مرتبہ دہرا لیں اس کو, تو یوں آہستہ آہستہ عربی سے بھی اچھی آشنائی ہو جائے گی, قرآن مجید کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا.
سبحان اللہ, بہت خوب جی. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں, خصوصاً معرفت القرآن کے حوالے سے. تو ضرور لیجئے اور ضرور اس کا مطالعہ کیجئے, اور یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے قرآن کریم کی عربی کو سمجھنے کا. جو اسلامی بھائی عالم کورس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ عالم کورس کی ابتدا میں بھی عربی زبان کی گرامر جو ہے, صرف و نحو وہ سکھائی جاتی ہے, جامعۃ المدینہ میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے لیے ایسا پاسبل نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے آن لائن عالم کورس کا بھی آغاز کر دیا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں, آپ دعوت اسلامی کے آن لائن درس انظامی کروانے والے شعبے سے رابطہ کیجئے, اور انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو آپ کو اس میں داخلہ ملے گا, اور پھر آپ جو ہے وہ عربی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں, قرآن کریم با محاورہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اور عجیب و غریب قسم کا سوال یا اعتراض, جو بھی آپ اسے کہیے, کہ کہتے ہیں کیا امیر اور غریب کے اسلام میں فرق ہے؟ وہ اس طرح کہ امیر جو ہے وہ بس اپنا مال خرچ کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جبکہ غریب کو جنت کے لیے یا کامیابی کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی.
دیکھیں آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ نا بےچارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا نا, تو اب وہ کہتے ہیں یار کریں گیا,
ٹھیک ہے,
تو اب جہاں کوئی فضول گپ ہانکنی ہے تو اس کے لیے پھر اسلام, اسلامی تعلیمات, کوئی اسلام کی چیز پھر اس طرح کی مل جاتی ہے. वो बेचारे अपना दिल थोड़ा सा खुश कर लेते हैं। आम तौर पे यही देखने में आया है, जिसको वही कि कहीं और जिसकी कोई इज्जत नहीं होती वो इधर आके दो चार इतराज कर देता है। अब ये बात जो है ना कि अमीर का इस्लाम और है, गरीब का इस्लाम और है, पता नहीं कौन सी मस्ती के अंदर आके बोल रहे होते हैं कि जिसकी उनको अपनी बात, उनसे पूछ रहे हैं आपकी बात का मतलब क्या है, तो उनको अपना खुद समझ नहीं आ रही होती जी हमारा मतलब क्या है। तो बात यह है कि कुरान मजीद में जितने अहकाम दिए गए, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, इस तरह के बहुत सारे अहकाम, वो तमाम के तमाम अहकाम तमाम के तमाम मुसलमानों को मुखातब करके दिए गए।
ठीक है,
ठीक है। कुरान मजीद में या तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये नहीं फरमाया कि ए अमीरो, ये नहीं फरमाया ए गरीबो,
बहुत खूब,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमीर भी हो सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू गरीब भी हो सकते हैं। लिहाजा अहकाम जो है वो ईमान वालों को दिए गए हैं, आगे उनकी कुछ शरायत होती है जिसकी वजह से कुछ अहकाम अमीरों के लिए खास हो जाते हैं, कुछ गरीब अमीर दोनों के लिए हो जाते हैं। आप अगर गौर करें ना तो हकीकत यह है कि गरीबों को अहकाम कम है, अमीरों को ज्यादा है। जो ये अच्छा। कहा जाता है ना, जो इस तरह के अहमक बोल देते हैं कि जनाब वो अमीर आदमी तो सिर्फ पैसे ही खर्च करके अल्लाह ताला को राजी कर लेता है, गरीब आदमी को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती। गरीब आदमी को कौन सी मुशक्कत करनी पड़ती? उसको नमाज पढ़नी पड़ती है, वो तो अमीर पे भी फर्ज है। गरीब को रोजा रखना पड़ता है, अमीर पे भी फर्ज है। गरीब को कुरान मजीद की तिलावत करनी है, वो अमीर को भी करनी है। गरीब को अल्लाह का जिक्र करना है, अमीर को भी करना है।
ठीक है,
लेकिन गरीब को, गरीब ने जकात नहीं देनी
जी,
अमीर ने देनी।
ठीक है,
गरीब ने हज नहीं करना।
ठीक है,
अमीर ने हज करना है
जी।
अमीर ने पैसे भी खर्च करने और कपड़े भी अहराम वाले पहनने हैं और मीना अराफात की मशक्कतें भी बर्दाश्त करनी है। ठीक, तो ये अमीर ने करना, ये गरीब ने नहीं करना। यानी गरीब पे अल्लाह ताला ने हज नहीं फर्ज किया, जिसको इस्तेताअत है, असल इस्तेताअत है। हो सकता है मक्के का गरीब है तो उसको इस्तेताअत वहां पर भी हो जाए, लेकिन उमूमी अहवाल के एतबार से कह रहा हूँ। ज़कात का तो सीधा ही मसला है कि जो गरीब है, फकीर शरई है, उसने ज़कात देनी नहीं, उसने लेनी है। और जो पैसे वाला है उसने देनी है। तो बताइए कि शरीयत के अहकाम किसके लिए ज्यादा होगा?
अमीर के लिए।
अमीर के लिए ज्यादा होगा। अल्लाह ताला गरीब के ज़कात दिए बगैर उससे राजी, क्योंकि उस पर फर्ज ही नहीं है
जी।
लेकिन अमीर के ज़कात देने पर ही उससे राजी होगा,
अल्लाह
अपने कानून और हुक्म के एतबार से।
ठीक,
गरीब ना भी हज करे, खुदा उससे राजी।
ठीक है,
लेकिन अमीर हज नहीं करेगा तो फरमाया कि चाहे यहूदी मरे या ईसाई मरे,
अल्लाह अल्लाह
खुदा को उसकी कोई परवाह नहीं। इन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, इसी आयत के आखिर में फरमाया
अल्लाह अल्लाह
वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन काफर फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन,
अल्लाह अल्लाह।
तो हदीस मुबारक में उसकी शरह में फरमा दिया गया कि अब चाहे वो ईसाइयों के मरे, यहूदियों के मरे, के जिस पे हज फर्ज है वो हज नहीं करता। तो लिहाजा ये कहना कि अमीर का इस्लाम और है, गरीब का और है, अमीर तो पैसे से खुदा को राजी कर लेगा, गरीब को मुशक्कत करनी पड़ती है, ये बात अपनी आखिरी बात के एतबार से बातिल है।
ठीक है,
कि गरीब को ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है और अमीर सिर्फ पैसे से खुदा को राजी कर लेता है, ये बात बातिल है। जो अहकाम गरीब को है वो अहकाम अमीर को भी है।
ठीक,
हाँ कई अहकाम वो है जो गरीब को नहीं है लेकिन अमीर को है।
सुभान अल्लाह।
ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुरान मजीद की आयत मुबारक है, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, फिर क्यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा।
ठीक,
क्यामत के दिन अल्लाह ताला ने हर नेमत के बारे में सवाल करना है कि तुम्हें ये नेमत दी थी, तूने इसको कैसे इस्तेमाल किया, नेमत हासिल कैसे की, इस्तेमाल कैसे किया। अब गरीब आदमी को अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, उससे पूछा जाएगा सर से पांव तक अपने जिस्म को किन किन कामों में इस्तेमाल किया। लेकिन ये सवाल तो अमीर से भी होगा
जी,
उसको भी जिस्म दिया, उसको भी आंखें, कान, जबान, हाथ, पांव सब दिए, लिहाजा ये सारे सवाल तो उससे भी हो गए।
ठीक,
अब उसके बाद गरीब के पास था 10,000 रुपया और अमीर के पास था 10 करोड़ रुपया, तो गरीब को तो 10,000 का हिसाब देना है।
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مان لو دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو لہٰذا وہ تو 10,000 کا حساب دے کے چھوٹ جائے گا کہ یا اللہ بڑی مشکل سے کمائے تھے اور اس کے بعد بیماری پہ خرچ ہو گئے اگر اس نے یہی کیا. لیکن امیر نے تو پائی پائی کا حساب یوں دینا ہے نا کہ یہ 10 کروڑ کہاں کہاں سے کمائے تھے,
اللہ
اس میں حلال و حرام کا کتنا فرق رکھا تھا,
اللہ
اور اس کے بعد اس کو میں نے خرچ کہاں کیا, اس سے زکات دیا نہیں, صدقہ فطر ادا کیا یا نہیں کیا, قربانی کیا نہیں کی, غریب رشتہ داروں کی جن کی مدد کرنا ضروری تھا ان کی مدد کی یا نہیں, ان کو استعمال جائز کاموں میں کیا یا گناہ کے کاموں میں کیا.
اللہ اللہ اللہ,
تو بتائیے زیادہ لمبا حساب غریب نے دینا یا امیر نے دینا؟
امیر نے دینا,
امیر نے دینا ہے اپنے مال کے اعتبار سے, ٹھیک ہے دیگر نعمتوں کے اعتبار سے دوسرا دے سکتا ہے لیکن مال کے اعتبار سے امیر کا حساب زیادہ ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ جناب غریب آدمی تو مشقت برداشت کر کے ہی خدا کو راضی کر سکتا ہے جبکہ پیسے والا آدمی وہ صرف مال خرچ کر کے راضی کر لے گا, ایسا نہیں ہے. دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی امیروں کے احکام زیادہ ہوتے اور آخرت میں جواب دہی کے اعتبار سے بھی امیروں کی جواب دہی زیادہ.
اللہ اکبر. تو مفسد اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال, اٹ مائٹ بی فنی فار یو بٹ آئی تھنک اٹس ویری ریلیونٹ, کہ امیر ہونا غریب ہونا یہ دو مختلف چیزیں, اگر کسی مسلمان کو اختیار دیا جاتا ہے امیر ہونے میں یا غریب ہونے میں, تو ان دونوں میں سے کس آپشن کو وہ اختیار کرے؟
دیکھیں ایک تو ہے پریکٹیکل,
ٹھیک ہے
پریکٹیکل تو یہ ہے کہ شاید 99% لوگ,
ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ریالٹی,
امیر ہونا ہی پسند کریں گے.
ٹھیک
اگر ریالٹی کی طرف جائیں تو ہر بندہ بولے گا جی امیر ہی ہونا ہے.
ٹھیک
ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو آپشن ہو تو وہ کیا کرے؟
ٹھیک ہے
تو ویسے تو ہمارے اعتبار سے تو بظاہر ایک ممکن چیز نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار اس کے امکانات بھی سامنے آ جاتے ہیں. اس وے پہ چلیں گے تو بہت پیسہ کمائیں گے, اس راستے پہ چلیں گے تو کم پیسہ ملے گا. ٹھیک اس میں دو چیزوں کا اعتبار ہے, ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات کم پیسہ کمانے کی صورت میں دوسرا کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے, جبکہ زیادہ پیسہ کمانے کی صورت میں وہ دوسرا جو بہت بڑا دینی فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. ایسی صورت میں تو ہر ایک کو یہ مشورہ دیں گے ہم کہ بھائی آپ آخرت کے فائدے کو مقدم رکھیں
سبحان اللہ
اور دنیا کے فائدے کو آپ پیچھے کر دیں. اب مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے, اس نے اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کی اور بہترین نمبروں کے اندر اس نے پاس کیا. اب اس نے پاس کیا, اس کے پاس دو آپشن ہیں, ایک تو یہ آپشن ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم میں ہی آگے بڑھے, اس میں وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, اس میں وہ پروفیسر بھی بن سکتا ہے, اس میں کسی دوسرے عہدے تک بھی جا سکتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اپنی اس اچھی تعلیم کے بعد وہ دین کی طرف آ جائے, دینی تعلیم حاصل کرے.
سبحان اللہ.
دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو لازمی بات ہے کہ جو بہت ذہین ہوگا وہ بہت بڑا عالم بنے گا.
جی
لیکن پیسہ کم ہے, عالم بننے کی صورت میں دنیاوی اعتبار سے پیسہ کم ہے. ڈاکٹر بننے کی صورت میں تو پتہ نہیں وہ کتنا مہنگا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بننے کی صورت میں پتہ نہیں کتنا مہنگا انجینئر بن جائے. ادھر دنیا کا فائدہ زیادہ ہے, ادھر دین کا فائدہ زیادہ ہے, ادھر دنیا کا فائدہ زیادہ, ادھر آخرت کا فائدہ زیادہ. اب اگر کوئی اس اعتبار سے آپشن پوچھے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ آپ دین کا راستہ اختیار کرو, آخرت کا راستہ اختیار کرو. ٹھیک ہے ہم اس کو اس کا مشورہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی کے سامنے دونوں آپشن ہیں اور وہ دونوں آپشن یا تو دنیا کے اعتبار سے ہی ہے, دونوں ہی آخرت کے اعتبار سے, قطع نظر اس کے کہ اس میں دنیا کا فائدہ اس میں آخرت کا فائدہ یہ والا پارٹ اس میں نہ ہو. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس صورت کے اندر دو ہمارے سامنے راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا, آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے.
سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب. سبحان
آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے, بادشاہوں والے آپ کو اسباب جمع کر دیے جائیں اور آپ کے لیے سونا چاندی مال و دولت سب جمع کر دیا جائے, اور چاہیں تو آپ سادگی والی زندگی کو اختیار کریں.
سبحان اللہ.
جب یہ آپشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا, اشارے سے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟
ٹھیک.
تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سادگی والی صورت اختیار کریں.
سبحان
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قناعت والی اور سادگی والی صورت تھی اسے اختیار فرمایا اور بادشاہوں والی زندگی سے آپ نے صرف نظر فرمایا.
ٹھیک.
تو اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پورے عرب کے ظاہری اعتبار سے, باطنی اعتبار سے تو پوری کائنات کے, ظاہری اعتبار سے پورے عرب کے حاکم بھی بن گئے.
ٹھیک.
لیکن آپ کے گھر مبارک کا کاشانہ اقدس کا جو حال تھا وہ ویسا ہی تھا, وہ سادگی والا, وہ تھوڑے سے جو مشکیزہ اور سادہ چٹائی
جی.
اور جو ہے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ کمرہ, وہ کاشانہ اقدس ایسا ہی تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے کو اختیار کر. اب ایک تو یہ ہے اور یہ بیسٹ
جی,
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بیسٹ. یہ طریقہ بعد میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا.
سبحان
کہ ان کے پاس بادشاہت آئی, حاکمیت آئی, اس سے پہلے وہ ٹھاٹ باٹ میں تھے, شہزادوں کی زندگی گزارتے تھے.
سبحان اللہ.
لیکن جب حاکم بن گئے, امیر المومنین بن گئے, تو یکدم 180 ڈگری
ٹھیک ہے
وہ دوسری طرف مڑ کر بالکل سادگی والی زندگی اختیار کر لی. تو ایک تو یہ ہے, لیکن یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے.
اللہ.
کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ تم اسی کو فالو کرو نا.
ٹھیک.
یہ ہر ایک کے بس میں نہیں. تو اب دو صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے غربت سخت نقصان دہ, اور بعض لوگوں کے لیے پیسہ سخت نقصان دہ.
جی
ٹھیک ہے
جی. ایسے ہی
بعض لوگوں کی غربت کے حوالے سے فرمایا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا.
اللہ اللہ.
قریب ہے کہ غربت کفر بن جائے.
اللہ اللہ.
کہ آدمی غربت کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کر لے.
اللہ اللہ.
کہ بھائی مسلمان رہ کے تو کچھ نہیں ملتا, کافر بن کے, کافر لکھوا کے اپنے آپ کو بیرون ملک چلا جاؤں گا اور پیسہ مل جائے گا, سپورٹ مل جائے گی, ایڈ مل جائے گی, چیریٹی ملے گی. تو یا زبان پہ معاذ اللہ خدا کا شکوا کہ یا اللہ کس حال میں رکھا ہوا ہے, جو اس طرح کی بکبک ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ فقر کفر تک لے جائے, غربت کفر تک لے جائے.
اللہ.
اگر کسی آدمی کی کیفیت اس طرح کی چیزوں سے ملتی ہے تو اس کے حق میں تو پیسہ لینا ہی بہتر آپشن ہے, بہتر کیا بلکہ بہت ہی اہم آپشن ہے.
ٹھیک.
لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں ہے نا تب تک وہ انسان رہتے ہیں.
ٹھیک.
پیسہ آتا ہے تو شیطان آتا ہے.
اللہ اللہ.
جیسے قارون کے ساتھ ہوا.
جی.
قارون کے پاس جب تک پیسہ نہیں تھا تب تک تورات کا قاری
جی,
زبردست عالم, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والا, مسلمانوں کو ساتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے ساتھ بڑا با اخلاق گل مل کے رہنے والا, لیکن جب پیسہ آیا.
اللہ.
پیسہ آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگوا دیے.
جی.
کافر ہو کے مرا.
جی.
زمین میں دھس گیا.
اللہ.
مال و دولت نے برباد کر دیا.
جی.
زکات دیتے ہوئے اس کو موت آتی تھی, نہیں دی, انکار کر دیا, نتیجہ گیا وہ اس کا.
اللہ.
تو بعضوں کو پیسہ تباہ کر دیتا ہے, ایسوں کے لیے کیا بہتر ہوگا؟
جی غربت ہی بہتر.
ان کے لیے اتنا پیسہ سخت نقصان دہ, لہذا یہ نیچے ہی رہے. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے میں دونوں ہی چیزیں.
جی.
غریب آدمی ایسے غریب ملتے ہیں جو معاذ اللہ خدا کے شکوے کرتے ہیں.
جی.
ہمیں دارالفتا کے اندر اس طرح کے لوگوں کے باقاعدہ مکتوبات آتے ہیں کہ غربت کی وجہ حالات خراب ہیں تو خدا کے شکوے شروع کر دیں. یہ وہ ہے جن کے فقر نے, غربت نے کفر تک پہنچا دیا.
اللہ.
یہ تو کہ جناب صاحبان جو ہیں یہ تو کمائیں اور مسلمان تو رہیں سیدھے طریقے سے. لیکن دوسری طرف ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ پیسہ آیا تو رشتہ داروں کو بائے بائے.
اللہ اللہ.
رشتہ داروں کے لیے دروازہ بند ہے کہ بھائی اب میرے گھر نہیں آنا. دوستوں کے لیے دروازے بند, کیوں جی؟ پیسہ آ گیا, ناز آ گئے, نخرے آ گئے, تکبر آ گیا, بڑائی آ گئی, غریب سے نفرت ہو گئی, کسی غریب رشتہ دار کو پاس نہیں آنے دینا, پھٹکنے نہیں دینا. پیسہ آیا تو شراب بھی شروع کر دی, فلمیں بھی شروع کر دی, اور دوسری بدکاریاں بھی شروع کر دی, اور گناہوں میں پڑ گئے, تاش, جوا, ان کاموں کے اندر پڑ گئے. ان کے حق میں کیا بہتر ہے؟
اللہ.
کہ ان کو تو پیسہ خود بھی آئے نا تو یہ ہاتھ جوڑ کے بول لے کہ سوری.
جی.
ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں.
ٹھیک.
ہماری اوقات یہی ہے کہ ہمیں پیسہ نہ ملے تو ہم ٹھیک رہتے ہیں.
ٹھیک.
تو لہٰذا افراد کے اعتبار سے احوال مختلف ہے.
ٹھیک.
لہٰذا وہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت, اس میں وہ فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ نیکی کر لو, اس طرح کے الفاظ ہے اس میں. اس میں فرمایا کہ ایسے مال سے, ایسے مال کے آنے سے پہلے جو سرکش بنا دے.
اللہ اللہ. جی.
اور ایسی غربت سے پہلے جو کمر توڑ دے.
اللہ اللہ.
لہذا دونوں سے ہی پناہ مانگنی چاہیے, حد درجے کی غربت اور بے حد و حساب امیری, ان دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے. مانگنا یہ چاہیے کہ اے اللہ ہمیں وہ مال دے جو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت کو نقصان نہ پہنچائے. لہذا اتنا مال جو ہے وہ بہتر ہے. یہ محلات نہ قبر میں جانے ہیں نہ محل میں دفن ہونا ہے. لہذا اتنا مال ٹھیک ہے جس سے آدمی کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور وہ سرکشی اور فسق فجور اور گناہ کے راستے پر بھی جاتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہمیں امیری اور غریبی میں سے آپشن دیا جائے تو ہمیں کس کو چوز کرنا چاہیے, اس کا بہت اچھا جواب جو ہے وہ مفتی صاحب نے عطا فرما دیا ہے. بہرحال دین مقدم ہونا چاہیے, دین میں اضافہ مقصود ہونا چاہیے اور دین میں آگے بڑھنے کی تمنا اور جستجو جو ہے وہ انسان کو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے اور آخرت ہی ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ, یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ, علم روشنی